السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آج یہ خطبے کا موضوع ہے نیت کی حقیقت. نیت کا معنی کیا ہے، نیت کی کیا اہمیت ہے، نیت کی کتنی قسمیں ہیں، نیت کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں، نیت کے متعلق چند اہم قاعدے، اور نیت کی ضد کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں نیت کا معنی بیان کروں، مقدمے کے طور پر میں ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو پھر نیت کے معاملے کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت کا معاملہ ایک بنیادی اور سنگین معاملہ ہے. اس نیت کی بنیاد پر انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں اور اس انسان کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا کر ہی پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ پہلے انسان ذلیل تھا، بعد میں وہ کامیاب ہوا یا بعد میں اسے عزت ملی. انسان اپنی خلق کے اعتبار سے عزت والا ہے. دوسری مخلوقات کے سامنے جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے تو اس انسان کے مختلف حصے پیدا کیے ہیں. انسان مختلف حصوں سے پیدا ہوا ہے. انسان کا دل ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، تو مختلف حصے ہیں انسان کے جسم کے. اور اللہ تعالیٰ نے خلق کے اعتبار سے ہر حصے کو ایک کام سونپا ہے. مختلف حصوں کا مختلف قسم کے کام ہیں. آنکھ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ دیکھنے کے لیے. کان کو سننے کے لیے. زبان کو بولنے کے لیے. ہاتھ کو پکڑنے کے لیے. پاؤں کو چلنے کے لیے. دل کو سمجھنے کے لیے. اور ہر اس حصے کا اپنا اپنا کام ہے. آپ یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص یہ کہے میں کان سے دیکھتا ہوں اور آنکھ سے سنتا ہوں، یا میں زبان سے دیکھتا ہوں، یا میں کان سے بات کرتا ہوں. ہرگز نہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہیں تو زبان سے ہی کریں گے، ورنہ آپ خاموش رہیں گے. آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے ہی دیکھیں گے، ورنہ آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ سنیں گے تو کانوں سے ہی سنیں گے، ورنہ آپ سن نہیں سکتے. دل کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس پورے جسم کا سب سے نازک ترین اور سب سے زیادہ اہمیت والا حصہ بنایا ہے، جسم کا بنیادی حصہ بنایا ہے، اور پورے بدن کا دار و مدار اسی دل کی بنیاد پر ہے. اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارے جسم سدھر جاتا ہے. اس دل کا اثر اتنا بنیادی ہے جسم کے اوپر، اگر یہ دل سدھر جاتا ہے تو پھر سارے کے سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ دل بگڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس جسم سے کبھی بھی کسی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اور دل کے مختلف اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے دل کو مختلف کام سونپے. انسان خوش ہوتا ہے، ڈرتا ہے، امید کرتا ہے، توکل کرتا ہے، نیت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کیسے کرتا ہے؟ وہ کون سے جسم کا حصہ ہے جس سے انسان یہ سارے اعمال کرتا ہے؟ اب جانتے دل کے عمل بھی ہوتے ہیں، اعمال القلوب، یہ اعمال القلوب کیا ہوتی، کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہم ان سے واقف ہیں؟ ہم یہ تو جانتے کہ ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، یہ ہاتھ کا عمل ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں آنکھ کا عمل ہے، زبان سے بولتی زبان کا عمل ہے. کیا دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں؟ جب انسان ڈرتا ہے سب سے پہلے کیا محسوس کرتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھر اس کا اثر اس کے جسم پہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، پاؤں بھی لرزتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اصل معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دل سے شروع ہوا. جب انسان خوش ہوتا ہے تو ٹھڈا کہاں محسوس کرتا ہے سب سے پہلے، ہاتھ میں یا پاؤں میں؟ دل میں. جب انسان توکل کرتا ہے، کس چیز کی بنیاد پہ توکل کرتا ہے؟ جب انسان پکارتا ہے، جب انسان کسی مدد لیتا ہے، جب انسان محبت کرتا ہے، کسی سے امید کرتا ہے، یہ سارے اعمال کس چیز کے ہیں؟ دل کے اعمال ہیں. آپ ہاتھ سے پاؤں سے امید نہیں کرتے کسی سے، امید دل سے ہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیت بھی دل سے کی جاتی ہے. نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. زبان، زبان نہیں ہے. ہاں زبان، اس نیت کا اثر تو ہو سکتا ہے جو دل میں ہے، لیکن بنیادی جگہ نیت کی زبان نہیں ہے. جیسا کہ بنیادی جگہ دیکھنے کی ہاتھ نہیں آنکھ ہے. اچھا تو ہم نے سمجھ لیا کہ دل کے اعمال بھی ہوتے ہیں، ان اعمال میں سے نیت ایک عمل ہے، اور جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ نیت کا معنی ہے جی ارادہ کرنا. بھائی کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، نیت ہے ارادے کا نام. وہ ارادہ، وہ مقصد جو آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں، پھر اس ارادے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں. تو نیت نام ہے اس پختہ ارادے کا. پختہ ارادہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وسوسے بھی ہوتے ہیں، وسوسے بھی دل میں ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپ یہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اسے نیت کہا جاتا ہے. اور یہ ارادے جو ہوتے ہیں، ارادے کہاں سے ہوتے ہیں؟ دل سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ ارادہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہی ہوتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ارادہ آنکھ سے ہوتا ہے یا کان سے ہوتا ہے یا زبان سے ہوتا ہے، ارادے کی جگہ ہمیشہ دل ہی ہوتی ہے. اس ارادے کی دو قسمیں ہیں، اچھا ارادہ اور برا ارادہ، اچھی نیت اور بری نیت. اچھی نیت کون سی ہوتی ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق ہم اچھی نیت کریں، اور برائی کا معیار کیا ہے جس کے مطابق بعض لوگ بری نیت کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھائی کا معیار یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں کی مدد کرنا، اسی مفہوم کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اچھے اعمال ہیں سارے، اور وہ شخص جو یہ سارے کے سارے اعمال کرتا ہے یا ان میں سے بعض اعمال کرتا ہے وہ اچھا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اعمال سارے اچھے ہیں، لیکن یہ اعمال کس ارادے سے کیے جا رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے عمل کا تصور بغیر ارادے کے کر نہیں سکتے آپ، کوئی بھی عمل ہو، اور ظاہراً ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، عقلاء جانتے ہیں، سمجھدار لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں، تو اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اچھائی کا معیار ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم کوئی عمل کر سکتے ہو، کوئی بھی عمل، ورنہ انسان اور پتھر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو عمل کی صلاحیت ہمارے پیدا کرنا نہیں ہے، عمل کی صلاحیت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. تو اس ذات کو راضی کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ اچھا عمل ہے، اور جو بھی عمل اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی عمل ہوتا ہے، وہ عمل کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی کس عمل پہ راضی ہوتا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالی کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ تعالی وہ عمل پسند کرتا ہے جو دو بنیادوں پر قائم ہو، نمبر ایک الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے اخلاص، اور اسے نیت کہتے ہیں. اخلاص کہاں سے ہوتا ہے؟ گھٹنے سے ہوتا ہے؟ اخلاص دل کا عمل ہے، دل سے ہی ہوتا ہے. اور اخلاص کا لفظ کس چیز سے لیا گیا؟ خلاص، خالص. خالص دودھ کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ اور خالص عمل کون سا ہوتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو؟ ارے اعمال میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے. تو اخلاص پہلی شرط ہے عمل کی، اور دوسری اتباع سنت، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضا. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. یہی بنیاد ہے اس دین اسلام کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھیں گے کیسے؟ جس طریقے سے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگوں نے سمجھا. کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر ان کے جانشین، ان کے تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. تو اچھا عمل وہ ہوتا جس پر اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا جس پر لوگ راضی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور برا عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ ظاہر اچھا عمل کیوں نہ ہو. میں آگے مثالیں دوں گا انشاءاللہ، شاء جب ہم نیت کی ضد کی بات کریں گے، نیت کی ضد کیا ہے اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. نیت کی اہمیت کیا ہے؟ کہ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یا نبی المصطفی رحمۃ العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات. انما حصر کے لیے ہے، کہ صرف اور صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں. الاعمال عمل کی جمع ہے، یعنی سارے کے سارے اعمال. بالنیات نیت تو صحیح کیے جاتے ہیں، بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. کیا کوئی بھی عمل بغیر نیت کے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی عمل، اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ آپ کوئی عمل کر کے دکھائیں بغیر نیت کے، آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان. اسے علماء فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی انسان کو یہ حکم دیتا کہ تو نے عمل کرنا بغیر نیت کے، تو پھر انسان کے لیے محال ہو جاتا. کیا ممکن ہے کہ انسان کوئی عمل بغیر نیت کے کرے؟ دیکھیں، آپ کے حرکات اور سکنات کی بنیاد نیت ہے. ایک شخص بیٹھا ہے، خاموش بیٹھا ہے، اس کی کوئی نیت ہے کہ بیٹھا ہے؟ وہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. تو بعض اوقات انسان کے سکنات بھی نیت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، صرف حرکات اور عمل نہیں. تو عملوں کو دار و مدار نیت ہے، اور بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا، اور عمل کے بغیر کوئی دین ہے؟ دین کا نام ہی نہیں ہے. الدین المعاملہ، دین عمل کا نام ہے، دین معاملت کا نام ہے، دین اخلاق کا نام ہے. یعنی دین بغیر عمل کے آپ تصور نہیں کر سکتے، چاہے وہ عمل بدن کا ہو یا عمل دل کا ہو. تو جب دین کی بنیاد عمل ہے اور عمل کی بنیاد نیت ہے، تو سب سے اہم ترین حصہ دین کا کیا ہے؟ النیہ، نیت. نیت اور عمل کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں ان قسموں کی طرف نشاندہی کی ہے. صحیح بخاری کی پہلی روایت کتاب الایمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کو اس کے نیت کے مطابق ہی عمل کا اجر ملے گا، جو اس کی نیت ہے وہی اس کا عمل ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، بس جس شخص کی ہجرت، وہ ہجرت کہتے ہیں منتقل ہونے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لغت میں، اور شرعاً دار الشرک سے نکل کر دار التوحید کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس اگر کوئی شخص یا جو شخص ہجرت کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس شخص کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وہ گھر سے تو نکلا ہے، لیکن کس نیت سے نکلا ہے؟ کیا ارادہ تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے گھر سے نکلا ہوں. ومن کانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت گھر سے نکلنے کا ارادہ دنیا کے لیے ہو، تجارت کے لیے ہو، او امرأة ينكحها، یا وہ شادی بیاہ کے لیے گھر سے نکلا ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت گھر سے انتقالی، اس کا یہ عمل اسی بنیاد پر ہے جو اس کی نیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے. گھر سے دونوں نکلے ہیں، ایک شخص نکلا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسرے شخص نکلا ہے تجارت کے لیے، شادی کے لیے. دونوں برابر اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں. گھر سے تو دونوں نکلے ہیں، لیکن برابر کیوں نہیں ہیں؟ عمل دونوں نے کیا ہے، لیکن برابر کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ عمل کی بنیاد میں اختلاف ہے. عمل کی بنیاد نیت ہے اور نیت میں دونوں کی نیت میں اختلاف ہے, فرق ہے. تو یہ جان لینا چاہیے کہ لوگ نیت کے اعتبار سے مختلف قسموں میں, نمبر ایک جن کی نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے, اس کی ضد جس کی نیت بری ہے اور عمل بھی برا ہے. پھر نمبر تین وہ لوگ جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل برا ہے, اور نمبر چار عمل تو اچھا لیکن نیت بری ہے. چار لوگ ہیں, نیت بھی اچھی عمل بھی اچھا ہے. اس کی مثال نیت بھی اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. کوئی شخص, ابھی آپ لوگ جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں, کس نیت سے آئے ہیں؟ عمل نماز ہے اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا بندی کے لیے آپ نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں. تو نیت اچھی ہے اور عمل بھی اچھا ہے. تو یاد رکھیں ہر مسلمان نیت کے اعتبار سے اچھا ہی ہوتا ہے, کیونکہ نیت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے نیتوں پہ اٹیک کرنا جائز نہیں ہے. بھائی آپ کی نیت بری تھی, آپ نماز پڑھ نہیں, آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے آئے, بھائی تم کون ہوتے ہو, میں کون ہوتے ہو بات کرنے والا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کی نیت کیا ہے. جب اللہ کے گھر میں آیا ہے تو نماز ہی کے لیے آیا ہے. اس لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور لوگوں کی نیتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم, بعض بدگمانی گناہ ہے. اور ہم کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں. حسن الظن ہوتا کیا ہے؟ اچھا گمان جانتے کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی عذر تلاش کرو. اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ کو گمان بھی اس کے اچھا ہونا چاہیے, ورنہ خیر کہاں رہے گا اس امت میں؟ تصور کرتے ہیں کہ جو بھی اچھا عمل کرے آپ کے لیے, آپ کی نیت بد تھی, بھی آپ کو نہ نیت کی بات کرنے والے. یاد رکھیں ایک مرتبہ سے بخاری کی روایت ہے, سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, جوان جوشیلے خوبصورت پیارے صحابی ہیں, جہاد کے میدان میں, دیکھو عمر تقریباً 17 سال کے قریب ہے یا اس سے کم, اور ہمارے بچے سن لیں آج ہمارے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے ہیں, اور اس زمانے کے جوان 17 سال کی عمر میں کہاں ہوتے تھے. میدان جنگ میں ایک مشرک تھا, کافر تھا, بڑا طاقتور تھا. اس نے تقریباً 6-7 یا اس سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا اس اکیلے انسان نے. جب یہ ان کے سامنے آئے تو زور سے تلوار ماری, اس شخص کی تلوار گر گئی. جب تلوار گر گئی تو انہوں نے موقع دیکھ کر تلوار اٹھا کر اس شخص کو مارنے لگے, اس مشرق کو. تو اس مشرق نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سید اسامہ بن زید نے کچھ نہ دیکھا اور اس شخص کو قتل کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی, سید اسامہ کو بلایا, اے اسامہ تم نے کیا کیا؟ سید اسامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قال تعوذا, کہ اس شخص نے کہا دل سے ایمان قبول کیا تھا اسلام قبول, وہ تو تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. دیکھیں قرائن, دیکھیں ظاہرا کیا ہے, بے موت کے ڈر سے ہی تو ہے, ورنہ تصور کر سکتے ہیں کہ 7 یا 8 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام شہید کرنے والا انسان تلوار کے سائے کے نیچے اچانک کلمہ پڑھنا شروع کر دے, ظاہرا کیا ہے, ظاہر تو یہی کہ اس نے, ہو سکتا ہے کہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہو ظاہرا. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظاہر کو دیکھ کر, قرائن بھی تھے, میدان جنگ بھی ہے, اور وہ آیا کس لیے ہے؟ وہ مشرک آیا کیوں ہے؟ وہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے اور اسے قتل بھی کیے ہیں. دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اشفقت عن قلبه یا اسامہ, کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا؟ کہ اس کی نیت یہ تھی. قیامت کے دن تو کیا کرے گا؟ ذرا غور کریں, قیامت کے دن تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہی شخص لا الہ الا اللہ تمہارے سامنے لے کے آئے گا؟ سیدنا اسامہ پریشان ہو گئے, فرمایا یا رسول اللہ, اس نے فلان 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 نام لے کے صحابہ کو قتل کیا, شہید کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا, اے اسامہ تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب یہی لا الہ الا تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ سیدنا اسامہ رونے لگے اور فرمایا کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا, میں مجھ سے اتنا بڑا بد امر برا امر کبھی نہ ہوتا, غلطی بڑی غلطی ہوئی. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کتنے پیار کرتے سیدنا اسامہ سے, حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے پہلے, پھر جب اللہ تعالیٰ منع فرما دیا تو پھر دیکھیں زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پرورش حاصل کی ہے, بہت پیارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ان کے بیٹے اسامہ ان سے بھی زیادہ پیارے تھے, سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بات نیت کی ہے, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ تھا, جب ظاہراً اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا, اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی نیت پہ اٹیک کرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس جوشیلے جوان جب اپنے سینے سے بم باندھ کر جاتے ہیں اور اس بم کو بلاسٹ کرتے ہیں, ان کو کیا پٹی پڑھی جاتی ہے کہ جن کو تم قتل کرنے جا رہے ہیں کافر, یہ مسلمان کہاں ہے؟ یہ تو امریکہ کے دوست ہیں, کافر یہ تو کافروں کے دوست ہیں, اور کافر کا دوست کافر ہی ہوتا ہے. مسجد سے نکل کر بھی نماز پڑھ کے آ رہا ہے, چھوٹے بچے ان کا کیا قصور ہے, اور جو راستے پہ جا رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں, نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں, نہ نمازیوں کو چھوڑتے ہیں, نہ بے نمازیوں کو چھوڑتے ہیں, کسی کو نہیں چھوڑتے, سب برابر ہیں ان کے نزدیک. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے سخت الفاظوں میں آگاہ کریں, تصور کریں میدان جنگ کہاں, اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد کہاں, اور کافر گھر سے نکلے قتل کرنے کے لیے وہ کہاں, اور یہ نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلا رہا ہے, یہ کہاں؟ اس کو قتل کرنا, زبان سے اس نے کلمہ پڑھا ایک مرتبہ, اور یہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کے گھر سے نکلتا ہے, اگر اس کے قتل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو سختی سے منع کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں, دیکھیں اس صحابی سے عمل جو ہونا تھا ہو گیا, لیکن ہمارے لیے سبق کہاں ہے؟ یہ حدیث آج بھی محفوظ ہیں, اور اسے بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہ یہ ضعیف حدیث ہوگی, نہیں, ہرگز نہیں, اس میں علماء محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے, سند المتن صحیح روایت ہے. تو نیت, دل, نیت کی جگہ دل ہے, اسے دل میں ہی رہنے دیں, اور دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کے دن یہ نہیں کرے گا کہ لوگوں کے دل نے کیوں نہیں جھانک کے دیکھا کہ وہ کیسا انسان ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے سپرد یہ کام کرتا تو کوئی بھی مومن نہ رہتا اس دنیا میں. جھانک سکتے کسی کے دل میں؟ آپ بتا سکتے کہ فلاں شخص دل میں کیا ہے؟ کتنا محال ہوتا ہمارے لیے. یہ دین آسانی کا دین ہے, لیکن بعض آسان راستہ اپنانا نہیں چاہتے, مشکل راستہ اپنانا چاہتے ہیں, اور خود بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور امت کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. اچھی نیت, اچھا عمل. دوسری قسم کے لوگ, بری نیت اور برا عمل. نیت بھی بری ہے اور عمل بھی برا ہے. کافر جو بھی عمل کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ان کی نیت کوئی نہیں ہوتی, ان کا رب بھی کوئی نہیں ہے نا, کافر کا کہاں رب ہے کوئی, تو ان کی نیت ہوتی نہیں ہے. جب وہ ظلم کرتے ہیں اور بد عملی کرتے ہیں تو یہ بدترین لوگ ہیں دنیا کے. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی نیت تو اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. اور یہ ایسے لوگ ہماری امت میں بہت ہیں, بہت ہی زیادہ ہے. اچھی نیت کہ ہم جو عمل کر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اجر و ثواب پانے کے لیے, اور عمل کیا ہے جی؟ عمل بدعت کرنا. بدعت کیسا انسان ہے کہ نیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کا عمل درست نہیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے. اب دیکھیں جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں, نیت کیا ہے؟ اچھی ہے. عمل کیا ہے؟ برا ہے. کیوں برا ہے؟ کیونکہ اس عمل کی تصدیق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. واضح بات ہے, اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اگر اس عمل میں خیر ہوتا تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام کرتے, اور ان کے بعد کم سے کم وہ تو کرتے جو پہلے 3 بہترین صدیوں میں رہتے تھے, انہوں نے بھی نہیں کیا. یعنی وہ تعجب کی بات ہے کہ جو امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں وہ اس خیر سے محروم رہے. کیا ان کی نیت نہیں تھی؟ یعنی وہ نیت کے کھوٹے تھے, عمل کے کھوٹے تھے؟ آخر غلطی کہیں پر تو ہے, کوئی مسئلہ کہیں پر تو ہے. تو جو لوگ نیت تو اچھی ہے لیکن جشن میلاد النبی مناتے ہیں, ان کا عمل برا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں جہاد کے نام سے, وہ کہتے ہیں ہم جہاد پہ نکلے ہیں, نیت تو اچھی لیکن جہاد کیسے کیا؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا یا مخالفت کرتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجتے جہاد کے لیے تو جو ان کے قائد ہوتے ہیں ان کو تعلیمات دیتے, خود ہوتے تو غزوہ ہوتا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو تو سریہ بولتے ہیں, اگر خود ہوتے تب یہ تعلیمات دیتے کہ بچے کو قتل نہ کرنا, عورت کو قتل نہ کرنا, اس بزرگ کو جو عبادت کر رہا ہے اپنے بعد بت پرستی کر رہا ہے, یا کس بزرگ ہے بیٹھا ہے جنگ میدان جنگ میں شریک نہیں, اسے قتل نہ کرنا, درختوں اور پودوں کو نہ کاٹنا, درخت اور پودے تصور کر سکتے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ میدان جنگ میں. میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ قتل ہی ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ لیکن جانے سے پہلے, ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہ تعلیمات ہیں. جب انسان کے اندر تھوڑا سا غلبہ ہوتا ہے, طاقت محسوس کرتا ہے, اور اگر اس طاقت کو اچھی نیت کنٹرول نہ کرے اور اتباع سنت کنٹرول نہ کرے تو پھر فسادی نتیجہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, آپ پوری تاریخ دیکھیں, اٹھا کے جس کے پاس طاقت آئی اور یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں, اخلاص اور اتباع سنت, تو امت فساد ہی ہوا ہے. پورے طریقے اٹھا کے دیکھ لیں آپ, خوارج کی مثال لے لیں آپ, نیت کیا تھی؟ ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, اور کسی بھی شخص کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں, اگرچہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو. سین علی بن ابی طالب نے جنگ روکنے کا جو فیصلہ کیا جنگ صفین, وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھا, اور جو اس میں دونوں فریقین جو صلح کرنے کے لیے لوگ آئے وہ دونوں صحابی تھے, سیدنا عمر بن العاص و سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما, صحابی تھے اجمعین, وہ دونوں عالم ہیں, جاننے والے ہیں, صحابہ ہیں. تو ایک گروہ نکلا, اس نے کہا نہیں, ان الحکم الا للہ. سیدنا علی رضی اللہ فرماتے ہیں, کلمۃ حق اريد بها باطل, یہ بات تو حق ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، مختصر صورت میں، صورت یوسف میں موجود ہے، ان الحکم الا للہ لیکن اريد بها باطل، لیکن اس کے پیچھے ایک برا باطل چھپا رہے ہیں. وہ باطل کیا تھا؟ ان کی زبان پر ہی نکلا. کیا نکلا؟ کہ اے علی دیکھیں ذرا غور کریں. جانتے سیدنا علی کون ہے؟ نبی کریم حسن گھر میں پرورش پانے والا وہ انسان جس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ زہرا کے خاوند، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد، سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی زندگی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی، علیوں فی الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما الصحابہ اجمعین. اور یہ لوگ ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر کیا کہتے ہیں؟ اے علی اب تو کافر بن گیا، جرات دیکھیں، اقرار کرو کہ تم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اور پھر توبہ کرو تب تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اگر اقرار نہیں کرتے، کفر کر توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں اور پھر جنگ ہی کریں گے. لا الہ الا اللہ. دیکھیں بہترین دور میں رہتے ہوئے صحابہ کرام زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں. نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کون سا دین بچانا چاہتے ہیں؟ صحابہ، ایک عظیم صحابی کو قتل کر کے، بلکہ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا کے، یہ کون سا دین ہے جو وہ بچانا چاہتے ہیں؟ آج تک وہ لوگ موجود ہیں. تو میرے بھائی نیت اگر اچھی تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ آپ صحابہ کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم کون ہے؟ صدر علی کا قاتل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شخص آیا مدینہ سے مصر گیا، سیدنا عمر بن خطاب نے بھیجے اس شخص کو، پھر مصر سے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فتنہ بڑھ رہا ہے، انہوں کے ایک ہی حل ہے فتنے کا. یہ تین بڑے صحابی ہیں نا، نعوذ باللہ، یہ تینوں فتنے کے سردار ہیں، فتنوں کی بنیاد ہیں یہ تینوں، ان کو قتل کرے جان چھوٹ جائے گی. سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم الصحابہ اجمعین، تینوں قتل کرے ایک ہی وقت میں. 17 رمضان کو دیکھیں، ذرا غور کریں، رمضان کا مہینہ جب شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، لیکن شیاطین الانس قید نہیں ہوتے، یاد رکھیں. 17 رمضان کو فجر کی نماز کے بعد ہم تینوں کو قتل کریں گے. ایک کوفہ کی طرف چلا گیا، ایک شام دمشق کی طرف، اور ایک مصر کی طرف. ایک ہی وقت میں قتل کریں گے تینوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سیدنا معاویہ بھی بچ گئے، سیدنا عمرو بن العاص بھی بچ گئے، ان سیدنا علی شہید ہو گئے. لیکن رمضان کا مہینہ، دن میں روزہ رکھا ہے، رات کو قیام کیا ہے، اور فجر کی نماز میں روزے کی حالت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سحری کر کے روزہ رکھ کے آئے ہیں، لیکن عمل کیا کیا؟ اللہ کے گھر کے اندر چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ اور صحابہ اجمعین نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا. میرے جب تک عمل اچھا نہیں ہوتا تو اچھی نیت اچھی نہیں رہتی بات. اور اسی طریقے سے آج کل جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، جو خودکش حملے ہو رہے ہیں جہاد کے نام پر، نیت تو اچھی ہے، ہم دین کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن عمل کیسا ہے جس سے مسلمانوں کا نہ تو جان، نہ مال، نہ عزت محفوظ ہے؟ یہ کون سا اچھا عمل کیا ہے؟ اس لیے قاعدہ ہے نیت کے قواعد میں سے، النیت الصالحہ لا تصلح العمل الفاسد. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی، یہ قاعدہ ہے. والنیت الفاسدہ تفسد العمل الصالح، اور بری نیت اچھے عمل کو برا کر دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کرتی، یہی مثال ہے. اور تیسری مثال، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، نیت اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنا، لیکن عمل کیسا ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا؟ کیا صحابہ کرام نے اسی راستے کو اختیار کیا؟ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے دعوت اور تبلیغ میں، جب بھی آپ کسی کو بلاتے ہیں کس چیز طرح بلاتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات دیکھ لیں، صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیں. کہاں سے بات شروع ہوتی ہے؟ توحید سے، عقیدے سے. سلف کا راستہ دیکھ لیں آپ، جب بھی وہ بات کرتے تو ان کی بات کا آغاز ہر درس میں توحید اور سنت پہ ہوتا. وہ کون سی دعوت دینا چاہتے ہیں آپ؟ لوگوں کو نمازی تو بنا دیں گے، لوگوں کی داڑھی بھی رکھوا دیں گے، سر پہ پگڑی بھی آ جائے گی، کیا یہ کافی ہے؟ دل کا کیا حال ہے؟ عمل کو دار مدار تو نیت پر ہے، اور ہم نیت پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے. کام کرتے ہیں بعض جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نیت اچھی ان کی، لیکن عمل کا انداز اچھا ہے کیا؟ دعوت اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، نماز نبوی پڑھتے ہیں، جہاد بھی جہاد نبوی کرتے ہیں. وہ دعوت تبلیغ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا کام کیا یا وہ کر رہا ہے، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے یا صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو اس کام میں کوئی خیر بھی نہیں. اور بری نیت اچھے عمل کو فاسد کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ریاکاری. نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن اس نیت سے نماز پڑھنا کہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے، نماز باطل. صدقات اور خیرات دینا اچھا عمل ہے، اس نیت سے دینا کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، یہ عمل باطل ہو گیا، اکارت ہو گیا. اسی کہتے ہیں نیت کی ضد. نیت کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری ہے. لیکن صرف ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے. یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دجال کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا اور کیا نشانیاں ہیں اس کی، مومن کیسے بچیں گے، کتنے فتنے کا زمانہ ہوگا، تو ہم یہ آپس میں ذکر کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں پر فتنہ دجال سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں کسی اور چیز سے. وہ کون سی چیز ہے؟ الشرک الاصغر. شرک اصغر سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. صاحب نے عرض کی، شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری. پھر مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شخص نماز کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اور جب وہ محسوس کرتا ہے کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. فتنۃ المسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک، فتنۃ المسیح الدجال سے وہ لوگ بچ گئے جو مر گئے. بچ گئے کہ نہیں؟ لیکن ریاکاری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ جب تک زندہ ہے اس کا دل بھی زندہ ہے، دل کے عمل بھی اس کے ساتھ ہے، عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. خطرہ ہے کہ نہیں؟ یعنی مسیح الدجال کا خطرہ ٹل چکا ان لوگوں سے جو مر چکے ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کو خطرہ تو ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور فتنۃ المسیح الدجال سے لوگ بچ بھی سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورۃ الکہف کے پہلے 10 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فتنۃ المسیح الدجال سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ فتنۃ المسیح الدجال ہے. لیکن ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ڈرتے ہیں، ان پر ڈرتے ہیں کہ ان سے شرک نہ ہو جائے، ان سے ریاکاری نہ ہو جائے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے، نہیں ریاکاری تو ہم سب سمجھتے ہیں نا، لیکن ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے جو ریاکاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اسے اکثر لوگ غافل ہیں امت میں، اور وہ ہے شرک اکبر، بڑا شرک. چھوٹے شرک سے کوئی بھی مسلمان دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن شرک اکبر سے یہ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کوئی بھی شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اور اخلاص کی ضد صرف ریاکاری نہیں ہے، یاد رکھیں اخلاص کی ضد ہے شرک. اور شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اصغر تو ہم نے جان لیا ریاکاری ہے، اور شرک اکبر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. قرآن مجید کی آیت میں نے کیا پڑھا ہے درس کے آغاز میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ کہف کی آخری آیات، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. عمل صالح تو اس نے کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید کرتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، پھر میرا حساب بھی ہونا ہے، اسے یقین ہے، تو پھر اسے چاہے کہ اچھا عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا، فعل امر ہے، اور عمل صالح اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. عبادت میں شرک ہو سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں، نماز عبادت ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. واقیم الصلات، نماز قائم کرو، ہم نماز قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. زکات عبادت ہے، عبادت ہے. وآتوا الزکاۃ، زکات کیوں دیتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں. روزہ عبادت ہے، عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے. حج کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. عمرہ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. نظر نیاز کیوں کرتے ہیں؟ عبادت ہے. منت کیوں مانتے ہیں؟ عبادت ہے. اگرچہ بنیادی طور پر مکروہ ہے، لگا کوئی منت مان لے تو پھر اس کی وفا کرنا فرض ہو جاتی ہے. اس کی بھی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوفون بالنذر، صورت انسان میں کہ وہ اپنی نذر کی وفا کرتے ہیں، اپنی منت کی وفا کرتے ہیں، اسے بجا لاتے ہیں. قربانی کرنا عبادت ہے، عبادت ہے. فصل ربک وانحر، رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانی کرو، یہ ساری ساری عبادات ہیں. اب نماز اور قربانی میں کوئی فرق ہے؟ عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. روزے میں اور دعا پکار میں کوئی عبادت ہے؟ کوئی فرق ہے؟ عبادت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں، روزے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں، حج بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، زکات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، لیکن ہماری دعا، ہماری پکار، ہماری مدد، ہماری نظر و نیاز، ہماری قربانیاں کسی اور کے لیے ہوں. جب نماز میں شرک جائز نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، چاہے وہ مخلوق نبی کیوں نہ ہو، کوئی شخص نبی کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ دو رکعت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ رہا ہوں، جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق، یہ عبادات ہیں. اور جس نے بھی ان عبادات میں کسی اور ذات کو شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا. ولا یشرک بعبادت ربہ احد احد, کوئی بھی نہیں, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کے پیارا پیغمبر کیوں نہ ہو, یا اللہ تعالیٰ کا ولی کیوں نہ ہو, احد میں سب شامل ہیں. نکر فی سیاق نہیں, لا یشرک نہیں ہے, احد نکر ہے. اور عربی زبان کا یہ تقاضا ہے, جب یہ مفہوم یہ جملہ آ جائے اس صیغے سے تو اس کا مطلب ہے عموم, سب کے لیے, احد میں سب شامل ہیں. بعضوں کہتے ہیں نہیں تو پتھروں کے لیے ہے, یہ تو درختوں کے لیے, ہرگز نہیں. عربی زبان والے گواہی دیتے ہیں جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں, عربی گرامر کو سمجھتے ہیں, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث گواہی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا فرمان گواہی دیتے ہیں, سلف کا راستہ گواہی دیتا ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ذات کو بھی شریک ہے کسی عمل میں تو مشرک ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو خطرناک معاملہ ہے, کتنے خطرے ہیں, پہلا خطرہ ہے ریاکاری کا, دوسرا خطرہ ہے شرک فی العبادہ کا, اس سے بڑھ کر جو خطرہ ہے وہ شرک فی الربوبیہ, ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ شرک تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے, کوئی مالک ہے, کوئی تدبیر کرنے والا ہے, کوئی زندگی موت کا مالک ہے. یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا, ابو لہب بھی جانتا تھا. ابو جہل کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, جب ان سے سوال کریں یا ان سے سوال کیا جاتا ہے, تمہیں کس نے پیدا کیا, زمین اسماؤں کس نے پیدا کیا, نفع نقصان کا مالک کون ہے, تدبیر کون کرتا ہے, کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ. یہ جواب ابو جہل دے رہا ہے کہ تدبیر کرنے والی ذات ایک ہے, خالق مالک کی صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو ابو جہل کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والے, نفر نقصان کے مالک ہیں, مشکل کچھ حاجت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور بعض لوگ آج امت میں ایسے موجود ہیں جن کا مشکل کشا یا تو علی ہے, یا حسین ہے, یا حسن ہے, یا غوث ہے, یا اجمیر والا ہے, یا پاک پتن والا ہے. یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے آج. یہ سب سے بدترین شرک ہے, یاد رکھیں, سب سے بدترین شرک. میں آپ کو ایک بری بات ختم کرتا ہوں, ایک عظیم حدیث ہے جو ہے ریاکاری کے متعلق. آپ خود اندازہ لگائیں, اگر ریاکاری اتنی خطرناک ہے اور اس کے مرتکب اتنی سزا کا حقدار ہے, پھر آپ دیکھیں شرک و فر عبادہ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور شرک و فر مبیہ کی کیا سزا ہوگی. اور یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں اس حدیث بیان کرنے سے پہلے, کہ ریاکاری میں کیا ہوتا ہے, عمل کس کے لیے ہوتا ہے, عمل کسی اور کے لیے, لیکن عمل ہوتا کیسا ہے, عمل اچھا ہوتا ہے, یاد رکھیں عمل اچھا ہوتا ہے. اس میں پھر نیت میں بگاڑ ہوتا ہے. اور یہ بھی بنیادی بات بتاتا چلوں گا کہ نیت میں پھیر جو ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں, مختلف قسمیں ہیں, اور سب کے جو حکم الگ ہے. پہلی قسم ریاکاری کی پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت شروع سے ہی کسی اور کے لیے کرے, غیر اللہ کے لیے کرے, شروع سے ہی نماز وہ پڑھتا ہے کس کے لیے, لوگوں کے لیے سے, تو اس کا نہ تو عمل ہے اور اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے. منافقین نماز کیوں پڑھتے, دل میں ایمان نہیں تھا, وہ تلوار کے ڈر سے لوگوں کے لیے پڑھتے تھے بس. دوسری قسم کی ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ انسان عبادت کا آغاز تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے, نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن اس کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا, بھئی تمہیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو نماز اچھی کر دو, اور وہ وسوسے سے جنگ کرتا ہے, فائٹ کرتا ہے, اور پوری نماز میں ایسے کرتا ہے, وہ اس کی نماز تو درست ہے, اس نے ریاکاری کی نہیں, وسوسہ تھا نا. تیسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, تیسری یہ قسم ہے کہ نیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے, دل میں وسوسہ پیدا ہوا تو اس نے اس وسوسے کو قبول کیا اور اپنی نماز کو بہتر کیا, یہ ریاکاری اس کی نماز باطل ہے. تو جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے عمل باطل ہو جاتا ہے. ریاکاری کے متعلق جو نیت اخلاص کی ضد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ثلاثة من اشد الناس عذابا يوم ثلاثة اول تسعر بهم النار يوم القيامة. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی, یعنی جہنم کا ایندھن بنیں گے تین قسم کے لوگ. سب سے پہلے ابھی سود خور بھی کھڑا ہے, زنا کرنے والا بھی کھڑا ہے, ظلم کرنے والا بھی کھڑا ہے, والدین کا نافرمان بھی کھڑا ہے, ابھی انتظار میں ہے. ان سب سے پہلے جہنم کا ایندھن کون بنے گا؟ تین قسم کے لوگ. پہلا شخص جو قرآن مجید کا قاری ہے, حافظ ہے, عالم ہے, اس شخص کو تعالیٰ بلائے گا, اے میرے بندے میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی دنیا میں, تم نے کیا کیا؟ وہ شخص کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں نے ان نعمتوں کا اچھا ان نعمتوں سے میں نے اچھے عمل کیے. کیا کیا؟ میں نے قرآن مجید پڑھا, اس کو حفظ کیا, اس کی تعلیم دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے قرآن مجید تو پڑھا ہے, اس کو حفظ بھی کیا ہے, لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں ایک اچھا قاری ہے, اچھا عالم ہے, اور کہا گیا خذوہ الی النار, جو تمہارا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا دنیا میں, لے جاؤ جہنم کی طرف. حافظ قرآن, زندگی سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پڑھنے والا جہنم کے ایندھن سب سے پہلے بنے گا, سود خور سے پہلے. دوسرے کو بلائے گا اللہ تعالیٰ, اے میرے بندے میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی. وہ بندہ اقرار کرے گا, واقعی نعمتیں ہیں, تو نے کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا, اللہ تعالیٰ میں نے, تو نے مجھے مال عطا فرمایا, میں نے اس مال کو صدقات اور خیرات میں لٹا دیا, فقیروں کے مددگار تھا میں, جہاں پر فقیر مجھے سرائی دیتا وہیں پر میں جا کر اس کی مدد کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا, فقیروں کو تو دیا, صدقات اور خیرات تو تم نے بہت کیے, لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں یہ سخی ہے, اور کہا گیا کہ تم سخی ہو, تمہارا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا. خذوہ الی النار, لے جاؤ جہنم کی طرف. اور اب جانتے ہیں جب خذوہ اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا ہوتا ہے, فرشتے چپک جاتے ہیں اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں. تیسرا وہ شخص, تیسرا شخص اللہ تعالیٰ بلواتا ہے, اے میرے بندے تو نے کیا کیا؟ اپنی نعمتیں اس شخص کو بیان کرے گا. وہ شخص کہے گا, اللہ تعالیٰ میں ہر نعمت کا اقرار کرتا ہوں. تو کیا کیا تو نے؟ وہ شخص کہے گا, اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا, کافروں کو قتل کیا, ہمیشہ آگے ہوتا تھا, اس دین کی سربلندی چاہتا تھا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے. اس شخص نے گردن کٹوا دی میدان جنگ میں. دیکھیں, کذب تھا, تو نے جھوٹ بولا ہے, تو نے اس لیے جہاد کیا, اس لیے جنگ میں شرکت کی تاکہ لوگ کہیں یہ بہادر ہے, اور کہا گیا تمہیں دنیا میں, تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا, جو تمغے ملنے تھے مل گئے, جو ٹائٹل ملنے تھے مل گئے, جو اچھے القاب ملنے تھے مل چکے, اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. خذوہ الی النار, لے جاؤ جہنم کی طرف. لا الہ الا اللہ, ہمارے معاشرے میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید دیکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ انسان سب سے اچھا انسان تھا امت میں, اس زمین کے اوپر, لیکن ایک غلطی کی وجہ سے وہ بدترین انسان بنا امت کا, نیت میں کھول دی. قرآن پڑھتا تو رہا, پڑھاتا بھی رہا, اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتا رہا، لیکن انجام کیا ہوا؟ خذوہ الی النار. مال و دولت ہر انسان کو محبوب ہے، انسان محبت دولت سے محبت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے پسند ہے، اور جب کسی کو دیتا ہے تو ایسے نہیں دیتا، اس کو مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگ جو مال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ جو مال تو دیتے ہیں لیکن تاکہ لوگ کہیں یہ سخی ہے، لوگوں کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نزدیک ہو نہ ہو ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگ خوش ہوں مجھ سے. وہ ظاہرا داڑھی بڑی ہے، سر پہ پگڑی ہے، بڑا اچھا عمل کرنے والا ہے، باطن میں کیا چھپا ہے؟ اللہ دیکھیں، دنیا میں تو کہا گیا یار فلاں شخص بڑا سخی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، قیامت دن وہ بچ سکتا ہے؟ اور عروس الاشہاد جانتے ہیں میدان محشر میں سب کے سامنے فلان بن فلان اعلان ہوگا، سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کا حساب ہوگا، سب دیکھیں گے سب کے سامنے. آج جتنے چھپا سکتے ہو چھپا لو، اللہ کی قسم اس نے نہیں چھپا سکو گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا. ایک شخص نے مال قربان کیا ہے، یہ شخص اپنی جان قربان کرنے والا ہے، اور شہید کا درجہ جانتے ہیں کہ برزخی زندگی میں ان کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، ان کے گھونسلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیا عمل کیا لوگوں نے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے اپنا سر کٹوا دیا. ارے اتنی بلند مرتبہ، اتنی بلند جگہ، اللہ تعالیٰ کا عرش، جنت الفردوس، آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بڑا انعام کسی انسان پہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی خذوہ الی النار، جہنم کی طرف لے کے جاؤ. کہاں پر غلطی ہوئی؟ اس دل میں کھوٹ ہے، نیت میں غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں تھا. یہ شخص خلوص کو نہیں جانتا کیا ہوتا ہے، اگرچہ دنیا کے سامنے بڑا مخلص انسان کیوں نہ ہو. تو نیت جس کی درست ہے وہ شخص کامیاب ہے. اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ عبادت اور عادت میں جو فارق ہے وہ نیت ہے. اگر کوئی شخص، دیکھیں ہم کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور بچوں کو لقمہ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر عادت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی حلال کمائی لقمہ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے لیے وہ بھی صدقات اور خیرات رکھا جاتا ہے. ارے ہم کماتے بچوں کے لیے ہیں، اور نامہ اعمال میں صدقات لکھا گیا. جانسد کا مطلب جانتے ہیں کہ کسی فقیر کو، مسکین کو تم نے یہ صدقہ دیا ہے، نام عامہ میں لکھا گیا ہے. تو نیت جو ہے وہ عادات کو عبادات میں تبدیل کر دیتی. کیسے؟ جب یہ عمل، دنیا کا عمل، اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہو. لیکن اگر حرام کمائی ہو، سود خور ہے، وہ بھی تو بچوں کو کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ کیا کھلاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں کار، اگر زہر کھلا دے اچھا ہے اس کے لیے. حرام کمائی سے بہتر ہے بچوں کو زہر کھلا دے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ خطرناک بات ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جان سکتا. جو گوشت حرام پر پلتا ہے، جو گوشت حرام پر بڑا ہوتا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. کہاں جائے گا؟ با بعض والدین اپنے بچوں کو آگ کھلا رہے ہیں اور آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, جہنم کی طرف. دنیا کا زہر کھا کے مر جاتے نا, جہنم میں تو نہ جاتے نا. تو سود کھلانے سے بہتر ہے زہر کھلا دو. اگرچہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے, لیکن میں کمپیریٹولی کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے. لیکن مجھے تعجب ہوتے ہیں سود خوروں پر, سود کھانے والوں پر, یہ کب تک کھاتے رہو, کب تک اتنی بڑی جنگ کرتے رہو اللہ تعالیٰ کے خلاف, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور اس ماں کا تم کرو گے کیا؟ اچھا کس کے لیے کما رہے ہو؟ اپنے لیے کتنے زندہ رہو گے؟ بچوں کے لیے جنم کے ایندھن بنا رہے ہو؟ اچھا جب مر جاؤ گے, چھوڑ کے جاؤ گے, تمہارے ساتھ ایک ریال ڈالیں گے قبر میں؟ یہ جو ملینز تم نے کمائے ہیں سود کی, سودی کاروبار سے, سود کی بنیاد پر, بیوی دوسری شادی کر لی گئی, بچوں کو دوسرا باپ آ گیا, تمہارے مال تمہاری کمائی سے زندگی بسر کر رہے ہیں, خوش ہیں, لٹا رہے ہیں, اڑا رہے ہیں, جواب دے کون ہے؟ یاد رکھیں, جواب دے تم ہو. حسرت ہے کہ نہیں؟ میرے بھی کتنی بڑی حسرت ہے. قیامت کے دن جب دیکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ یہ حشر ہوا ہے. دیکھیں اس لیے قیامت کے دن ایک وقت آئے گا کہ زبان پر تالے, ہاتھ زبان پر تالے لگ جائیں گے اور ہاتھ پاؤں جلد گواہی دے گی. جانتے ہیں کب؟ جب یہ ناشکرا انسان, بدکار انسان, نہ فرشتوں کی گواہی قبول کرے گا, نہ زمین کی گواہی قبول کرے گا, کسی کی گواہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں میں نے عمل کیے نہیں, جھگڑالو ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے, اب اگر ایسے گواہ ہو جو کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو, جب پھر تم مانو گے؟ وہ کوئی بھی گواہ ہو, بس جب نہیں مانا تو نہیں ماننا نا. تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا, الیوم نختم علی افواہہم, اللہ اکبر, زبان پر تالے. کون گواہی دے گا؟ ان کے ہاتھ, ان کے پاؤں, ان کے جلدیں, آنکھیں, کان, سب گواہی دیں گے. جب یہ معاملہ وہ دیکھے گا وہ کہے گا کہ میں نے سارا کچھ تمہارے لیے کیا. بدکار انسان کہے گا میں نے سب کچھ تمہارے آرام کے لیے کیا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اسے اس خود اقرار کرے گا اب یہ جسم عذاب کے لائق ہی ہے. پھر وہ جہنم کے دن جا کے بنتا ہے. اور جو لوگ حرام کمیز پر بچوں کو پال رہے ہیں انہیں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. والله ایسے لوگ میرے سامنے آئے ہیں, سود کھانے والے, حرام کھانے والے, بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے, محل سے نکال دیا ہے, دولت پر قابض ہو گئے ہیں. وہ بندہ مرنے کے لیے ترستا, اسے موت بھی نہیں آتی جلدی, ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے. بچے اسے ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں, اس کے نوکر ترس کر کے نوکر لے کے جاتے ہیں. میرے پاس ایک مریض آیا ہے, سات پتنی آٹھ اس کے جوان بیٹے ہیں, جوان بیٹے, سب کی شادی کر, سب کے گھر ہیں, الگ الگ ہیں سارے. باپ نے فون کیا ایک بیٹے کو, بیٹا میں بھی باہر ہوں, دوسرے کو کیا, تیسرے کو کیا, سب کو فون کیا, سارے مصروف ہیں بیچارے. اسے بنگالی بیچارا نوکر لے کے آیا, میں نے اسے علاج دیا. اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ مریض انجیکشن لگانے گیا تو جو نوکر تھا ان کو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ جانتے کہ اس کے آٹھ بیٹے ہیں اور یہ تین دن سے فون کر رہا ہے, کوئی بیٹا نہیں آتا اس کے لیے. ہسپتال تک خود چل نہیں سکتا, جا نہیں سکتا. آج یہ سہارے کا, آج یہ سہارے کا محتاج ہے. اس کو اپنا خون سارا نہیں دینا چاہتا, زندگی ساری اس نے بچوں کے لیے لگا دی. آج یہ ترس رہا ہے بچوں کو. میں تین دن سے کہہ رہا ہوں, میں لے کے جو کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں, میرے بیٹے آئیں گے. اب جب اس کی یہ حالت ہوئی تو میں اسے لے کے زبردستی, ایسے لوگ بھی آج زندہ ہیں جو مرنے کے لیے ترستے ہیں لیکن موت نہیں آتی ان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائی کہتے ہیں بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. وہ بچے ایسے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ جب تقدیر کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے. لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم میں پہلے جان چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو یعنی زمین آسمان 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جان اللہ تعالیٰ سب کچھ جان لیا کہ یہ انسان دنیا میں آئے گا, کیا کرے گا اور کیسے کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھ دو لوہے محفوظ میں. تو لوہے محفوظ وہ چیز محفوظ ہے جو انسان نے کرنا تھا. اب اس بچے نے بدبخت ہونا ہی ہے اور اسے برے عمل کرنے ہی ہیں, لیکن مصیبت اس میں اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے. یاد رکھیں کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے. یعنی کافر جو کفر کرتے ہیں اگر وہ کہیں بھی ہمارے مقدر میں کفر لکھا تھا تو بچ سکتے ہیں. کافر کے مقدر میں کفر کیسے لکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو جہل کفر پر مرے گا لیکن مجبور کیا ابو جہل کو کفر پہ؟ نہیں مجبور کیا, اپنے انبیاء بھیجے, رسالت بھیجی اور ان لوگوں کو عقل دی سمجھ دی. ابو جہل ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا, فیصلہ کرتا تھا, سمجھدار انسان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع دیا, ہر ممکن موقع دیا اسے کہ وہ سدھر جائے. وہ سدھرا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا ابو جہل کو 50,000 سال عظیم اس وقت 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ ابو جہل نے اسلام قبول کرنے نہیں, تو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو الغرض اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, یاد رکھیں. ولا یظلم ربک احدا, اور احکم الحاکمین ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.